السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں, اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں واقع پاکستان کے سفارت خانے نے ویزا سیکشن سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا ہے. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پیر کو ایک دستی بم حملے میں ایک شخص جاں بحق اور کم از کم 34 افراد زخمی ہو گئے ہیں. لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی چودھری شوگر ملز کیس میں درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے 2 نئے ارکان کی تعیناتی کا صدارتی حکم نامہ معطل کر دیا ہے. جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس اسلام آباد میں جاری ہے. بھارت کے دارالحکومت دہلی اور اس کے نواحی علاقوں میں فضائی آلودگی اس وقت خطرناک سطح تک پہنچی ہوئی ہے. بھارت کی سپریم کورٹ نے بڑھتی ہوئی فضائی آلودگی کے باعث روزمرہ کے معمولات متاثر ہونے پر بھارت کی مرکزی ریاستی حکومتوں پر برہمی کا اظہار کیا ہے. اور بنگلہ دیش نے کہا ہے کہ اس کا ہزاروں پناہ گزین روہنگیا مسلمانوں کی دور دراز جزیرے میں منتقلی کا منصوبہ اقوام متحدہ کی جانب سے حمایت نہ ملنے پر غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے. عراقی عہدیداروں نے پیر کے روز بتایا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے عراق کے مقدس شہر کربلا میں گزشتہ رات 3 احتجاجیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. ہانگ کانگ میں جاری حکومت مخالف مظاہروں میں ایک چاقو بردار شخص نے حملہ کر کے کئی لوگوں کو زخمی کر دیا ہے. اور ایران جوہری توانائی کے ادارے کے سربراہ نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک درجنوں جدید سینٹریفیوجز پر کام کر رہا ہے. یہ تھیں شہ سرخیاں, تفصیل کچھ دیر کے بعد. افغانستان کے دارالحکومت کابل میں واقع پاکستان کے سفارت خانے نے ویزا سیکشن سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا ہے. پاکستانی سفارت خانے کی طرف سے جاری ہونے والے بیان میں مزید تفصیل نہیں بتائی گئی ہے. پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان کے مطابق اسلام آباد میں افغانستان کے سفارت خانے کے ناظم الامور کو وزارت خارجہ طلب کر کے انہیں پاکستانی سفارت خانے اور افغانستان میں دیگر پاکستانی قونصل خانوں کے سفارتی عملے کی سلامتی اور تحفظ سے متعلق خدشات سے آگاہ کیا گیا. پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ کابل میں پاکستانی سفارت خانے میں تعینات سفارتکاروں اور عملے کو گزشتہ 2 دن کے دوران مبینہ طور پر ہراساں کیا گیا ہے, جبکہ ان کی نقل و حرکت میں بھی رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے. افغان ناظم الامور کو پاکستان نے آگاہ کیا ہے کہ ویانا کنونشن کے تحت کابل میں تعینات پاکستان کے تمام سفارتی عملے کو تحفظ اور سلامتی اور ان کی آزادانہ نقل و حرکت کو یقینی بنانا افغان حکومت کی ذمہ داری ہے. کابل میں پاکستانی سفارت خانے میں ویزا سیکشن بند کرنے کی مبینہ وجوہات اور پاکستان کے دفتر خارجہ کے بیان پر تاحال افغانستان کی وزارت خارجہ کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. واضح رہے کہ کابل میں پاکستانی سفارت خانے میں ویزا سیکشن بند ہونے سے ان افغان شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا جو علاج, تعلیم اور دیگر امور کے لیے پاکستان کا سفر کرتے ہیں. حال ہی میں افغانستان کے مشرقی صوبے کنڑ سے متصل سرحد پر پاکستان اور افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا, جس کے بعد دونوں ممالک کے تعلقات میں تناؤ پیدا ہو گیا تھا. دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر فائرنگ میں پہل کرنے کا الزام عائد کیا تھا. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پیر کو ایک دستی بم حملے میں ایک شخص جاں بحق اور کم از کم 34 افراد زخمی ہو گئے ہیں. بھارتی حکام کے مطابق دستی بم سری نگر کے مرکزی علاقے میں واقع ایک بازار میں ہوا. حکام اس حملے کو 5 اگست کو کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے کے بعد سے اب تک کا خطرناک ترین حملہ قرار دے رہے ہیں. خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق دستی بم حملے میں بھارت کے نیم فوجی دستوں کے 3 اہلکار بھی زخمی ہوئے, جنہیں دیگر زخمیوں کے ہمراہ ہسپتال منتقل کیا گیا ہے. حکام کے مطابق ایک زخمی کی حالت نازک ہے. اس سے قبل سری نگر کے اعلیٰ پولیس حکام نے حملے کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا تھا کہ دستی بم حملے میں ایک شخص ہلاک جبکہ 14 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی چودھری شوگر ملز کیس میں درخواست منظور کرتے ہوئے انہیں رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے فیصلہ سنایا۔ مریم نواز نے اپنے والد کی بیماری کے پیش نظر لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی کہ انہیں اپنے والد کی تیمارداری کے لیے انسانی بنیادوں پر ضمانت پر رہا کیا جائے۔ نیب کی جانب سے مریم نواز پر یہ الزام لگایا گیا تھا کہ انہوں نے شریف خاندان کی ملکیت چودھری شوگر ملز کے ذریعے 2 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے۔ نیب کے ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل جہانزیب بھروانہ نے عدالت کو بتایا کہ مریم نواز کے اثاثے ان کی آمدنی سے مطابقت نہیں رکھتے۔ لاہور ہائی کورٹ نے چودھری شوگر ملز کیس میں 31 اکتوبر کو محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے انہیں 1 1 کروڑ روپے کے 2 ضمانتی مچھل کے جمع کرانے کے عوض رہا کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے مریم نواز کو اپنا پاسپورٹ بھی عدالت میں جمع کرانے کا حکم دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے 2 نئے ارکان کی تعیناتی کا صدارتی حکم نامہ معطل کر دیا ہے۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ایسے فیصلے پارلیمان میں منتخب نمائندوں کو خود کرنے چاہئیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیر کو الیکشن کمیشن کے 2 نئے ارکان کی تعیناتی کے خلاف وکیل جہانگیر خان جدون کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس اسلام آباد میں جاری ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس میں حزب اختلاف کی مختلف جماعتیں شریک ہیں۔ آل پارٹیز کانفرنس میں آزادی مارچ کے آئندہ کے لائحہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ہونے والی اے پی سی میں حزب اختلاف کی بڑی جماعتوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی اعلی قیادت شریک نہیں ہے۔ بھارت کے دارالحکومت دہلی اور اس کے نواحی علاقوں میں فضائی آلودگی اس وقت خطرناک سطح تک پہنچی ہوئی ہے۔ تمام اسکولوں کو منگل تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ پیر کے روز سے پرائیویٹ گاڑیوں کو طاق اور جفت نمبر پلیٹس کے حساب سے سڑکوں پر چلایا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے صورتحال پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مرکز اور دہلی، پنجاب اور ہریانہ حکومتوں کے رویے کی مذمت کی ہے۔ بنگلہ دیش نے کہا ہے کہ اس کا ہزاروں پناہ گزین روہنگیا مسلمانوں کی دور دراز جزیرے میں منتقلی کا منصوبہ اقوام متحدہ کی جانب سے حمایت نہ ملنے پر غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ میانمار میں تشدد اور عدم تحفظ کے خطرات کے پیش نظر ہجرت کر کے آنے والے لاکھوں روہنگیا مسلمانوں کو بنگلہ دیش نے جنوب مشرقی سرحدی علاقوں میں پناہ دے رکھی ہے۔ حکام کے مطابق یہ پناہ گزین نامساعد حالات میں عارضی خیمہ بستیوں میں مقیم ہیں، لہذا انہیں بہتر رہائش فراہم کرنے کے لیے حکومت نے چٹاگونگ سے 30 کلومیٹر دور بھاشن چار نامی جزیرے میں منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ عراقی عہدیداروں نے پیر کے روز بتایا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے عراق کے مقدس شہر کربلا میں گزشتہ رات 3 احتجاجیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا، جہاں اس سے پہلے ایک گروپ نے ایرانی قونصلیٹ کی دیواروں کو پھلانگنے کی کوشش کی تھی۔ احتجاجی اتوار کو دیر گئے ایرانی قونصل خانے پر جمع ہو گئے اور ایران کے خلاف نعرے لگائے۔ فائرنگ سے پہلے عہدیداروں نے بتایا کہ مظاہرین نے دیوار پر چیزیں پھینکیں اور قونصلیٹ کو آگ لگانے کی کوشش کی۔ پچھلے مہینے شروع ہونے والے احتجاجوں کے بعد سے 250 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور ہانگ کانگ میں جاری حکومت مخالف مظاہروں میں ایک چاقو بردار شخص نے حملہ کر کے کئی لوگوں کو زخمی کر دیا۔ خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق اتوار کو ہونے والے مظاہروں کے دوران ایک شخص نے 3 لوگوں کو چاقو کے وار سے زخمی کیا۔ ایران جوہری توانائی کے ادارے کے سربراہ نے پیر کے روز اعلان کیا ہے کہ ان کا ملک درجنوں جدید سینٹریفیوجز پر کام کر رہا ہے۔ ادارے کے سربراہ علی اکبر صالح نے ملکی ٹیلی ویژن کو پیر کے روز بتایا کہ ایران IR-6 سینٹریفیوجز پر کام کر رہا ہے، جو یورینیم افزودگی کو IR-1 کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے افزودہ کرتا ہے۔ صالحی نے یہ بھی بتایا کہ ایران زیادہ تیز سینٹریفیوجز کی تیاری پر بھی کام کر رہا ہے۔ ایران کا یہ اقدام سن 2015 میں طے پانے والے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے جو عالمی طاقتوں کے ساتھ ہوا تھا۔ اور ایران کے سپریم لیڈر اور رہبر اعلی آیت اللہ خامنہ ای نے کہا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا۔ ایران میں امریکی سفارت خانے پر دھاوا بولنے کے 40 سال مکمل ہونے کے موقع پر آیت اللہ خامنئین کا کہنا ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنے سے مسائل حل ہو جائیں گے وہ 100% غلط ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرہ مین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔
VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ VOA اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو VOA کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ VOA اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی میزبانی میں کثیر الجماعتی کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ کانفرنس کے فیصلوں کا اعلان مولانا فضل الرحمان جلسہ گاہ میں کریں گے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے علی فرقان سے، جو اس وقت اسلام آباد میں موجود ہیں۔ السلام علیکم علی فرقان۔
جی وعلیکم السلام۔
یہ بتائیے آپ کس جگہ ہیں اور کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت؟
جی آج صبح تو ہم احتجاج کے مقام پہ تھے، لیکن آج زیادہ دن کا وقت جو ہے وہ مولانا کی رہائش گاہ پہ گزرا، جہاں پہ کثیر الجماعتی کانفرنس جو ہے وہ چل رہی تھی۔ اگرچہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو تو اس کانفرنس میں شریک نہیں ہوئے، لیکن اپوزیشن کی تمام جماعتوں کی نمائندگی اس میں موجود تھی۔ اور اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کانفرنس کے بعد اگر مولانا فضل الرحمان تو جلسہ گاہ میں روانہ ہو چکے ہیں، لیکن حکومتی کمیٹی جو کہ پرویز خٹک کی سربراہی میں بنائی گئی تھی، وہ مذاکرات کے لیے ابھی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پہ پہنچی ہے۔ اور اکرم دورانی جو کہ کنوینئر ہیں اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کے، انہوں نے ان کا استقبال کیا ہے، جس کے بعد ان کے ساتھ بات چیت کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہو چکا ہے۔ اس سے قبل جو اے پی سی بلائی گئی تھی کسی بھی جماعتی کانفرنس، اس میں کافی تفصیل سے بحث ہوئی، چونکہ مولانا فضل الرحمان نے کل جو اپنی جماعت کی شورا کا اجلاس بلایا تھا، اس میں یہ اتفاق پایا گیا تھا کہ تمام فیصلے متفقہ طور پہ اپوزیشن کے ساتھ کرنے پہ اس میں زور دیا گیا تھا۔ اور اسی کی روشنی میں آج انہوں نے اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کو دوبارہ مدعو کیا ہوا تھا، اور ان سے اپنے پہلے کے فیصلے، یعنی کہ جو دھرنے کو طوالت دینے اور اس احتجاج کو آگے پیش قدمی کے حوالے سے جو تھے، اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کے لیے کہا تھا۔ تاہم آج بھی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے جو اس سے پہلے آگاہ کیا تھا کہ وہ آئین اور جمہوری روایات کے اندر جو چیزیں ہیں اس کی حمایت کر سکیں گے، اور اس سے آگے دھرنے کی حمایت ان کے لیے مشکل ہوگی، اسی کو برقرار رکھا، جس کے نتیجے میں کوئی خاص جو ہے وہ فیصلہ اس حوالے سے جو کسی جماعتی کانفرنس تھی وہ سامنے نہیں آ سکا۔ البتہ مولانا فضل الرحمان ان تمام فیصلوں سے آگاہ کریں گے جو کہ دھرنے میں موجود ہیں، اس وقت پہنچ چکے، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ دیگر جماعتوں کے جو رہنما ہیں وہ بھی شامل ہیں، جن میں پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف اور مسلم لیگ نون کے رہنما سردار ایاز صادق جو ہیں یہ بھی شامل ہیں، وہ دھرنے کے مقام پہ موجود ہیں۔ اور دوسری جانب یہاں پہ جو ہے وہ مولانا کے گھر پہ رہبر کمیٹی کی میٹنگ جو ہے وہ چل رہی ہے حکومت کے ساتھ، یہ پہلی باقاعدہ جو ہے وہ ملاقات ہے حکومت کی جو ہو رہی ہے اپوزیشن کے ساتھ۔ اس کے علاوہ یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مسلم لیگ کاف کے جو سربراہ ہیں چودھری شجاعت، وہ بھی خصوصی طور پہ آج مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے لاہور سے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، اور آج رات میں ان کی مولانا کے ساتھ ایک علیحدہ سے ملاقات جو ہے وہ طے ہے، اور اس میں بھی وہ یہی اسی چیز کے اوپر زور دیں گے کہ اس معاملے کا کوئی حل نکالا جا سکے، مولانا کے جو مطالبات ہیں، اپوزیشن کے جو مطالبات ہیں، ان کا کوئی حل جو ہے وہ سامنے لایا جا سکے۔ اس کے اوپر اگر آپ اجازت دیں تو ہم نے اس کے اوپر بات کی وجاہت مسعود، جو کہ تجزیہ کار ہیں، اور ان کی رائے لی. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بنیادی طور پہ جو مولانا فضل الرحمان کا جو احتجاج ہے وہ وزیر اعظم کا استعفیٰ نہیں ہے بلکہ یہ ایک جو جنگ چل رہی ہے سیولین سپرمیسی کی منتخب اور غیر منتخب قوتوں کی اس کا تسلسل ہے. انہوں نے ان کا اظہار تین الفاظ میں کیا, یہ ہم آپ کو سنواتے ہیں.
یہ بنیادی طور پہ جو اس کا جو پبلک میں نہیں کہا جا سکتا اس کا ایجنڈا جو ہے وہ سول سپریمیسی کی لڑائی ہے. یہ ایگزیکٹلی وہی جھگڑا ہے جس کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ جیل میں پڑے ہیں, جس کی وجہ سے جب آصف علی زرداری صدر تھے تو انہیں بیچ میں وقفے وقفے سے جو ہے وہ دبئی جانا پڑتا تھا.
وجاہت مسعود کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ سیاست کو اور سیاستدانوں کو ایک بند گلی میں لے جایا گیا ہے اس وجہ سے یہ جو صورتحال ہے وہ کشیدگی کی طرف جا سکتی ہے, اور انہوں نے مشورہ دیا حکومت کو کہ وہ مولانا کے ساتھ کچھ لو کچھ دو کے تحت مذاکرات کریں اور ان کو کوشش کریں کہ یہ لوگ اسلام آباد سے باہر واپس پرام طریقے سے جا سکیں. جی خالد,
تو محسوس یہ ہو رہا ہے کہ اب حکومت اور اپوزیشن کسی مفاہمت کی طرف بڑھنا چاہ رہے ہیں.
جی بالکل, یہ چونکہ مولانا کا جو حکمت عملی ہے اس میں انہیں مکمل طور پہ حمایت حاصل نہیں ہو پا رہی اپوزیشن کی بڑی جماعتوں کی جانب سے. آج ہمیں ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اپوزیشن کی جو دو بڑی جماعتیں ہیں انہوں نے مولانا سے دھرنا ختم کرنے کا جو ہے وہ اس کے اوپر زور دیا, اور اس کے نتیجے میں اس تحریک کو جو آگے لے کے جانے کے اوپر ملک کی سطح کے اوپر ہڑتال اور احتجاج کی جو ہے وہ تجویز دی. تاہم جو دیگر چھوٹی جماعتیں ہیں اپوزیشن کی وہ دھرنے کو جاری رکھنا چاہتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے دائرہ کار کو ملک کے دیگر شہروں میں پھیلانا چاہتی ہیں, لیکن چونکہ مولانا کی جو مجلس شورا ہے اس نے بھی اپوزیشن کے تحت فیصلے کرنے کے اوپر زور دیا, اس لیے جو ہے وہ اور حکومت بھی اس صورتحال سے جو ہے وہ پریشان ہیں, چونکہ ایک بڑی تعداد جو ہے وہ کارکنوں کی اسلام آباد میں موجود ہے اور وہ اس قسم کی صورتحال پیدا نہیں کرنا چاہتی جس سے ملک میں جو ہے وہ افراتفری پیدا ہو. اس بنیاد کے اوپر اب پہلا باقاعدہ جو ہے وہ رابطہ ہو گیا ہے, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ برف جو ہے وہ پگھلنا شروع ہو گئی ہے, وہ جو ڈیڈ لاک تھا وہ ختم ہو چکا ہے, اور آج جب دو ملاقاتیں ہوں گی حکومت کی اپوزیشن کے ساتھ, پہلی مذاکراتی کمیٹی کی, اس کے بعد مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین کی, تو اس کے نتیجے میں معاملات آگے بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں.
معاملات آگے بڑھیں گے. بہت شکریہ علی فرقان آپ کا. تو یہ اسلام آباد میں ہمارے نمائندے تھے علی فرقان, جن سے آپ تفصیلات سن رہے تھے. اور لاہور سے ضیاء الرحمان کی ایک رپورٹ ہے. لاہور ہائی کورٹ نے چودھری شوگر ملز کیس میں مریم نواز کی درخواست ضمانت منظور کر لی ہے. عدالت نے 1 کروڑ روپے کے ضمانتی مچلکے کے علاوہ 7 کروڑ روپے اور پاسپورٹ بھی جمع کرانے کا حکم دیا ہے. نیب کا کہنا ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرے گی. آئیے سنتے ہیں ضیاء الرحمان کی یہ رپورٹ.
لاہور ہائی کورٹ کے جج جسٹس علی باقی نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے مریم نواز کی درخواست ضمانت پر محفوظ فیصلہ سنایا. کیس کی سماعت کے دوران ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل نیب شہزیب بھروانہ نے عدالت سے کہا کہ مریم نواز چودھری شوگر ملز کی سی ای او رہی ہیں اور وہ منی لانڈرنگ کی مرکزی ملزم ہیں, لہٰذا مریم نواز کی درخواست ضمانت خارج کی جائے. جس پر مریم نواز کے وکیل امجد پرویز نے عدالت کو بتایا کہ چودھری شوگر ملز 1999 میں قائم کی گئی, اس وقت مریم نواز چھوٹی تھی اور چودھری شوگر ملز کا تمام کنٹرول ان کے دادا محمد شریف کے پاس تھا. عدالت نے دونوں اطراف کے دلائل سننے کے بعد کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے مریم نواز کو 1-1 کروڑ روپے کے 2 ضمانتی مچلکے, 7 کروڑ روپے اضافی اور ان کا پاسپورٹ ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کے پاس جمع کرانے کا حکم دیا ہے. عدالتی فیصلے کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما انجینئر خرم دستگیر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مریم نواز کی ضمانت سے نواز شریف کی صحت پر بہتری کا اثر آئے گا, مریم نواز اب آزاد ہیں. خرم دستگیر نے کہا کہ نواز شریف علاج کے لیے ملک سے باہر جاتے ہیں یا نہیں, یہ فیصلہ نواز شریف نے خود کرنا ہے.
یہ فیصلہ محمد نواز شریف نے خود کرنا ہے, اور اگر آپ کو اندازہ ہو اگر میاں صاحب نے کسی بھی قسم کا کوئی نرمی دکھائی ہوتی تو ان کو 8 ہفتے کی بیل نہ ملتی, ان کو زیادہ بیل ملتی.
عدالتی فیصلے پر اپنا تجزیہ دیتے ہوئے سینئر صحافی اور تجزیہ کار حامد میر کہتے ہیں کہ عدالتیں ہمیشہ میرٹ پر فیصلہ کرتی ہیں, کسی بھی ملزم کا ملک سے باہر جانا یا نہ جانے کا فیصلہ عدالتیں نہیں بلکہ حکومت کرتی ہیں.
مریم نواز شریف صاحبہ کے کیس میں آپ نے دیکھا کہ بڑی سخت پروسیکیوشن کی طرف سے مخالفت ہوئی, قبول نہ کی جائے, لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تو ہے نا کہ ان کا جو پاسپورٹ ہے وہ عدالت نے اپنی تحریر میں لے لیا ہے, تو اس بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر میرٹ پر ہوا ہے تو پھر تو یہ بات اور بھی پکی ہوگی کہ یہ کوئی ڈیل نہیں.
ماہر قانون آفتاب مقصود عدالتی فیصلے پر کہتے ہیں کہ عدالت عالیہ کا مریم نواز سے متعلق فیصلہ میرٹ پر ہے. مریم نواز کو نیب نے 8 اگست کو اس وقت گرفتار کیا تھا جب وہ کوٹ لکھپت جیل میں اپنے والد اور سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات کے لیے گئی تھی. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
آج پیر کے روز سری نگر کے ایک بازار میں کیے جانے والے بم دھماکے میں ایک شخص ہلاک اور سیکیورٹی اہلکاروں سمیت درجنوں افراد زخمی ہو گئے. کسی نے دھماکے کی ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کیا ہے. تفصیلات بیان کر رہے ہیں سری نگر سے یوسف جمیل.
پیر کو بھارتی زیر انتظام کشمیر کے گرمائی صدر مقام سری نگر کے ایک بازار میں نامعلوم افراد کی طرف سے کیے گئے دستی بم کے دھماکے میں ایک شخص ہلاک اور 3 حفاظتی اہلکاروں سمیت 44 افراد زخمی ہو گئے. پولیس نے ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت بھارتی ریاست اتر پردیش کے سہارنپور شہر کے 35 سالہ رنکو سنگھ کے طور پر کی اور کہا کہ وہ سری نگر کے ہری سنگھ ہائی اسٹریٹ علاقے میں فٹ پاتھ پر کھلونے بیچ رہا تھا, جہاں اس کے بقول دہشت گردوں نے مقامی وقت کے مطابق دن کے 1:20 پر دستی بم پھینکا, جس سے 44 دوسرے افراد زخمی ہو گئے, جن میں بازار میں تعینات بھارتی سرحدی حفاظتی دستے سشتر سیما بل کے 3 اہلکار بھی شامل ہیں. عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ جس وقت دستی بم کا دھماکہ کیا گیا, علاقے میں تاجروں نے تقریباً 3 تک اپنی دکانیں وغیرہ کھلی رکھنے کے بعد انہیں بند کر دیا تھا. تاہم فٹ پاتھوں پر خوانچہ فروش اور ان سے خریداری کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد وہاں ابھی تک موجود تھی. واضح رہے 5 اگست کو نئی دہلی کی طرف سے جموں کشمیر کی آئینی خود مختاری کو ختم کرنے اور ریاست کو 2 میں تقسیم کر کے براہ راست وفاق کے زیر کنٹرول علاقے بنانے کے خلاف وادی کشمیر میں معمولات زندگی ہنوز درہم برہم ہیں. سری نگر اور وادی کے بعد دوسرے حصوں میں صرف صبح کے اوقات میں دکانیں کھولی جاتی ہیں, جبکہ سڑکوں پر سے پبلک ٹرانسپورٹ برابر غائب ہے. گزشتہ 1 کے دوران وادی کے مختلف علاقوں میں نامعلوم افراد کی طرف سے دستی بموں کے 5 دھماکے کیے گئے ہیں, جبکہ مسلح افراد نے جنوبی کشمیر کے اضلاع شوپیان, پلوامہ, کلگام اور اننت ناگ میں 11 غیر مقامی افراد کو ہلاک کر دیا, جن میں 4 ٹرک ڈرائیور, 6 مزدور اور سیبوں کا کاروبار کرنے والا ایک شخص شامل تھے. بھارتی عہدیداروں نے ان تمام واقعات کے لیے مسلمان عسکریت پسندوں کو مورد الزام ٹھہرایا ہے اور یہ الزام بھی لگایا ہے کہ وہ ایسا پاکستان کی ایما پر کر رہے ہیں, کیونکہ ان کے بقول وادی میں صورتحال میں تیزی کے ساتھ آ رہی بہتری اور کاروباری سرگرمیوں کا بحال ہونا انہیں ایک آنکھ نہیں باتا, بلکہ وہ اس سے حواس باختہ ہو گئے ہیں. بھارتی زیر نظام کشمیر میں سرگرم کسی بھی عسکری تنظیم نے ان واقعات کے لیے ذمہ داری قبول نہیں کی ہے. گزشتہ دنوں جنوبی کشمیر میں ہاتھ سے لکھے گئے ایسے پوسٹر دیواروں پر نظر آئے جن میں عسکریت پسندوں سے منسوب بیان میں ان واقعات میں ان کے ملوث ہونے کے الزام کی تردید کی. یوسف جمیل, امریکہ, سری نگر.
بھارت کے دارالحکومت دہلی اور اس کے نواحی علاقوں میں فضائی آلودگی اس وقت خطرناک سطح تک پہنچی ہوئی ہے. تمام اسکولوں کو منگل تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. پیر کے روز سے پرائیویٹ گاڑیوں کو طاق اور جفت نمبر پلیٹس کے حساب سے سڑکوں پر چلایا جا رہا ہے. سپریم کورٹ نے صورتحال پر اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے مرکز اور دہلی, پنجاب اور ہریانہ حکومتوں کے رویے کی مذمت کی ہے. نئی دہلی سے اس تمام کی تفصیل بتائیں گے سہیل انجم.
سپریم کورٹ نے دہلی اور نواحی علاقوں میں خطرناک حد تک پہنچی فضائی آلودگی پر قابو پانے میں ناکام رہنے پر مرکزی حکومت کے ساتھ ساتھ دہلی, پنجاب اور ہریانہ کی ریاستی حکومتوں کی بھی مذمت کی اور کہا کہ انہوں نے عوام کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے, وہ اسے برداشت نہیں کرے گی اور ریاستی حکومتوں کی ذمہ داری طے کرے گی. عدالت نے پنجاب, ہریانہ اور مغربی اتر پردیش میں فصلوں کی باقیات یا ڈنٹھل جلانے کا سخت نوٹس لیا اور کہا کہ یہ سلسلہ سال بسال بلا روک ٹوک نہیں چل سکتا. اس نے اتر پردیش, پنجاب اور ہریانہ کے چیف سیکرٹریز کو بدھ کے روز طلب کیا ہے. یاد رہے کہ دہلی اور نواحی علاقوں میں فضائی آلودگی خطرناک حد تک پہنچی ہوئی ہے. اگرچہ اتوار کے مقابلے میں پیر کو روز حالات کچھ بہتر رہے, لیکن اب بھی صورتحال خطرناک بنی ہوئی ہے. اس وقت آلودگی کی سطح گزشتہ 3 میں سب سے زیادہ ہے. بیشتر علاقوں میں فضا پر دھند کی دبیز چادر تنی ہوئی ہے. متعدد علاقوں میں ایئر کوالٹی انڈیکس 999 ہے, 500 سے اوپر خطرناک مانا جاتا ہے. دہلی ایئرپورٹ پر کم دکھائی دینے کی وجہ سے بہت سی پروازوں کا رخ موڑ دیا گیا. پہلے ہی صحت سے متعلق ہنگامی حالات کا اعلان کیا جا چکا ہے. دہلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال نے کہا کہ پنجاب اور ہریانہ میں ڈنٹھل جلانے کی وجہ سے دہلی کی یہ حالت ہوئی ہے.
دہلی کا پولیوشن ہے, میں مانتا ہوں دہلی کا اپنا कुछ हद तक डस्ट का पोल्यूशन है, दिल्ली का अपना कुछ हद तक ट्रांसपोर्ट का पोल्यूशन है, दिल्ली का अपना कुछ हद तक इंडस्ट्री का पोल्यूशन है, वो सब है, हम मानते हैं उसको काफी कम किया, 25% कम किया और भी कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त मेजॉरिटी पोर्शन पोल्यूशन का जो पूरा आसमान ये पराली का है।
इस सूरत हाल से सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों, ज़ईफ़ों और बीमारों और बिलखसूस सांस के मरीजों को है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सदर डॉक्टर के गर्ग ने लोगों को मशवरा दिया है कि वह घरों से बाहर ना निकलें।
चलना सेहत के लिए खराब है, आप घर में बैठे प्रिकॉशंस लीजिए, पॉल्यूशन मत होने दीजिए, गाड़ियों को जितना कम इस्तेमाल करें उतना अच्छा है।
आलूदगी पर काबू पाने के लिए दिल्ली में एक बार फिर ताक और जुफ्त नंबर प्लेटों के फार्मूले के तहत गाड़ियां चलाई जा रही हैं। 2016 में पहली बार इसे नाफिज किया गया था। इसकी वजह से 15 लाख निजी गाड़ियां सड़कों से बाहर हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फार्मूले पर सवाल उठाया है। केजरीवाल हुकूमत आलूदगी पर काबू पाने के लिए सड़कों पर पानी के छिड़काव समेत दीगर इकदाम कर रही है। मरकजी हुकूमत दिल्ली, हरियाणा और पंजाब हुकूमतों के साथ सूरत हाल पर नजर रखे हुए है। सुहेल वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
अमरीकी कांग्रेस ने गुज़श्ता जुमेरात के रोज़ उस वक्त तारीख रकम कर दी जब सदर ट्रंप के मुआवजे की तहकीकात के लिए बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी के लिए वोट दिया। ट्रंप अमरीकी तारीख के ऐसे चौथे सदर बन गए हैं जिनके खिलाफ मुआवजे की तहकीकात होगी। ये तहकीकात मुबैना तौर से उनकी जानिब से यूक्रेन पर दबाव डालने की कोशिश के सिलसिले में हो रही है कि वो उनके सियासी हरीफ जो बाइडन के खिलाफ तहकीकात करें। नामनिगार जिम मेलोन ने इस रिपोर्ट में बताया है कि कांग्रेस में डाले जाने वाले वोट का मतलब क्या है और अब वॉशिंगटन में आइंदा क्या होगा। तफसीलात बयान कर रहे हैं कमर अब्बास जाफरी।
Those in favor, please say aye. Those opposed, say no.
ये थी एवरेज नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी जो कह रही थी जो करारदाद की हिमायत करते हैं वो हाँ कहें और मुखालफत करने वाले ना कहें। और ऐसे में जब एवरेज नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की क़यादत में मुआवजे की कार्रवाई आगे बढ़ी तो ये एक तरह से तारीख रकम हुई। स्पीकर नैन्सी पेलोसी का कहना था,
दिस इज समथिंग दैट इज वेरी सॉलम, दैट इज समथिंग प्रेयरफुल।
ये एक ऐसी बात है जो बहुत ही मुकद्दस है। पेलोसी और बहुत से डेमोक्रेट्स पावर करते हैं कि सदर ट्रंप ने यूक्रेन पर अपने सियासी हरीफ साबिक नायब सदर जो बाइडेन के खिलाफ तहकीकात के लिए दबाव डालकर अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया है। स्पीकर पेलोसी का कहना था, हमने आइन के तहफ्फुज और दिफा का हलफ उठाया है और इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते और इसे भी हम नज़रअंदाज नहीं करेंगे जब सदर के रवैये से भी ये जाहिर होता है, तो ऐसे में ये तहकीकात जरूरी है। ऐवान नुमाइंदगान के रिपब्लिकन अरकान मुआवजे के खिलाफ मुत्तहिद हैं और रिपब्लिकन लीडर केविन मैकार्थी कहते हैं,
डेमोक्रेट्स आर ट्राइंग टू इम्पीच द प्रेसिडेंट बिकॉज़ दे आर स्केयर्ड They cannot defeat him at the ballot box. That's not my words. That's the words of my colleagues from the other side of the aisle that has offered impeachment.
Democrats isliye sadr ke muakhze ki koshish kar rahe hain kyunki wo khaufzada hain ki wo election mein unhe shikast nahi de sakte aur ye mere alfaz nahi hain, ye Ewan ke dusri janib ke arkan yani mere Democrats sathiyon ke alfaz hain. Ye the Republican rukn Congress केविन मैकार्थी। सदर ट्रंप ने ट्विटर पर अपने पैगाम में मुआवजे के वोट को इल्जाम तराशी करार देते हुए कड़ी नुक्ताचीनी की है और अरसे से वो ये अज़्म जाहिर कर रहे हैं कि वो अपने मनसब से उन्हें हटाए जाने की कोशिश को नाकाम बना देंगे। उनके अल्फाज थे,
I've had the Mueller witch hunt, the Russia witch hunt. I have witch hunts every week. I say, what's the witch hunt this week? They can't beat us at the ballot box. They cannot beat us at the ballot box.
मुलर ने इल्जाम तराशी की। रूस के मामले को बिलावजह उठाया गया। इस किस्म की बातें मेरे खिलाफ हर हफ्ते होती रहती हैं और मैंने कहा है कि इस हफ्ते का इल्जाम क्या है, वो इंतखाब में हमें शिकस्त नहीं दे सकते, चुनांचे वो पुराने अंदाज में हमें शिकस्त देने की कोशिश में है जो कोई अच्छी बात नहीं है। ये नागवार किस्म के लोगों का एक ग्रुप है। एसोसिएट प्रेस के जूली पेस का कहना है कि ये वोट तरीक़ेकार के बारे में था जिसके तहत ये अमल आगे बढ़ेगा। उनके अल्फाज,
Part of the reason for doing this is to transition the process to the next stage, which will be a more public stage.
इसका जुज़वी सबब अमल को अगले मरहले तक पहुंचाना है जो ज्यादा आवामी स्टेज होगा, लेकिन इससे रिपब्लिकन के लिए तहकीकात के खिलाफ कोई दलील देना مشکل ہو جائے گا. اور تجزیہ کار جان فورٹیئر کا کہنا ہے کہ عمل کافی عرصے تک طوالت پکڑ سکتا ہے. صدر کے مواخذے کے بارے میں ایوان نمائندگان کا ووٹ غلط کاری کی فرد جرم عائد کرنے کے مترادف ہوگا, اور اس کے نتیجے میں بات سینٹ میں سماعت تک پہنچے گی, جہاں سینیٹرز یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا ان کو منصب سے الگ کر دیا جائے. قمر عباس جعفری, اردو, وی او اے, واشنگٹن.
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30, بھارت میں 10, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. معاف کیجیے گا, پاکستان میں سر شام کے 7:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی کے باعث دو طرفہ تجارت اور آمد و رفت پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ایک روز قبل پاکستان نے کابل کے سفارت خانے میں ویزا سیکشن کو اپنے سفارتی عملے کو افغان انٹیلیجنس اہلکاروں کے ہاتھوں ہراساں کرنے کے الزام کے بعد بند کر دیا, جبکہ 11 اکتوبر کو افغان حکومت نے ایک تجارتی مارکیٹ کی ملکیت کے تنازع کو بنیاد بنا کر پشاور قونصلیٹ کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا تھا. پشاور سے اس کی تفصیل ہمیں دے رہے ہیں شمیم شاہد.
ایک روز قبل اسلام آباد میں افغان ناظم الامور کو وزارت خارجہ نے بلا کر انہیں کابل میں پاکستانی سفارتکاروں کو خفیہ اداروں کے اہلکاروں کے ہاتھوں مبینہ طور پر ہراساں کرنے کے سلسلے میں ایک احتجاجی مراسلہ دیا, اور اتوار کی رات ایک اعلامیے میں وزارت خارجہ نے کابل کے سفارت خانے کی ویزا سیکشن کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کا اعلان کیا. پچھلے ماہ 11 اکتوبر کو پشاور میں ایک تجارتی مارکیٹ کی ملکیت کے تنازع کی بنیاد پر افغان حکومت نے پشاور کے کونسلیٹ جنرل کو بھی غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا ہے. ابھی تک کابل میں پاکستانی سفارت خانے میں ویزا سیکشن کی بندش کے بارے میں افغان حکومت, جبکہ پشاور میں افغان کونسلیٹ کی بندش کے بارے میں پاکستان کی جانب سے کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. سینئر صحافی اور افغان امور کے ماہر رحیم اللہ یوسفزئی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا,
تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلقات اکثر خراب رہتے ہیں, کبھی کبھار بہتری آتی ہے, لیکن عمومی طور پر تعلقات بہتر نہیں ہو سکے. آپس میں جو اعتماد کا فقدان ہے وہ بھی ختم نہیں ہوا, اور میرے خیال میں مزید کوشش کرنی پڑے گی. اس کے وجوہات کافی گہری ہیں, یعنی یہ صرف وجہ نہیں ہے کہ سیکیورٹی کی وجوہات ہیں یا یہ افغان مارکیٹ کا واقعہ ہوا, عمومی طور پر تعلقات خراب ہیں.
سینئر افغان صحافی سمیع یوسفزئی نے بھی پاکستان اور افغانستان کی درمیان کشیدگی کو دونوں ممالک کے مفادات کے منافی قرار دیتے ہوئے کہا,
حکومت کے اندر کچھ ایکٹرز ہوں گے افغانستان کے, وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان کے عوام کے تعلقات میں بہتر ہو, تو وہ اس طرح حربے استعمال کرتے ہیں, یا ڈپلومیٹ کے سامنے گاڑی ڈالتے ہیں, یا ان کو چیس کرتے ہیں, یا کوئی بندہ مس بہیو کرتا ہے.
پاکستان اور افغانستان کے صنعت حرپت کے مشترکہ ادارے کے نائب صدر ضیاء الحق سرحدی نے بھی سفارت خانوں کی بندش کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا,
بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہماری افغانستان کے ساتھ صدیوں پرانی ایک تجارت روان دواں ہے, اور اس اقدام سے ہماری تجارت پہ کافی منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں. آج کل بڑی وہاں پہ سختیاں ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے جو ہماری باہمی تجارت تھی اس میں کافی کمی آئی ہے.
پاکستان اور افغانستان کے درمیان عرصہ دراز سے سفارتی اور سیاسی تعلقات اچھے نہیں ہے. شمیم شاہد, وائس آف امریکہ, پشاور.
پرامن احتجاج کرنے کی آزادی بنیادی انسانی حقوق میں شمار ہوتی ہے. پچھلے چند سال میں احتجاج اور جلسے جلوسوں نے اسلام آباد کا رخ کر لیا ہے. اس جمہوری حق کا استعمال اسلام آباد کے رہائشیوں کی زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہو رہا ہے, یہ بتا رہی ہیں گیتی آرا انیس اس رپورٹ میں.
محمد اکرم پچھلے 30 سال سے کپڑوں کی سلائی کا کام کرتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند سال میں جلسے جلوس اور دھرنے رواج کی شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں. محمد اکرم کہتے ہیں کہ ان کی کاروباری سرگرمیاں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں.
دھرنوں سے ہر چیز متاثر ہوتی ہے, خاص طور پہ اپارا مارکیٹ متاثر ہوتی ہے. اسلام آباد کوئی کونا نہ متاثر ہوتا, لیکن اپارا مارکیٹ لازمی متاثر ہوتی ہے. کام بند ہونے والی بات ہے, جب کوئی آئے گا نہیں تو اس کام اس کا کیا فائدہ. ہم تو یہ گلی میں دکان ہے, زیادہ سے کوئی آئے گا تو پھر یہ نا, جب کوئی دھرنے ہوگئے رستے بند ہو گئے تو کون آئے گا.
کاروباری ہی نہیں بلکہ طلبہ بھی آئے دن کے دھرنوں سے پریشان ہیں. پری میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ملک سمیر کہتے ہیں کہ طلبہ کے امتحانی شیڈیول تک دھرنوں سے متاثر ہوتے ہیں.
ایز اے اسٹوڈنٹ سب سے بڑا پرابلم جو ہمیں آتا ہے کہ آئے دن اگر اس طرح کے ایونٹس ہوں تو ہمارے انسٹیٹیوشنس کلوزڈ ہو جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہماری اسٹڈیز افیکٹ ہوتی ہیں. پھر لیٹ اینڈ ٹرمز میں ہمارے ایگزامز ہوتے ہیں تو اس میں ہمارے ڈیلیز آتے ہیں. ڈیلیز کی وجہ سے ہم اوور آل ایک ہیوج برڈن کے ہمارے اوپر ایک بہت بڑا برڈن آ جاتا ہے جو اینڈ میں ہمارے لیے افورڈ کرنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے.
پروفیشنل افراد بھی بار بار ہونے والے احتجاج سے تنگ ہیں. فاروق نوشین ایک استھیٹک کنسلٹنٹ ہیں جو اپنے کلائنٹس کو ہیئر ٹرانسپلانٹ اور اسکن کیئر سے متعلق مشورہ دیتی ہیں.
حکومت کے پاس کافی جگہ موجود ہے, شکر پڑیاں ہیں یا واٹ ایور, جہاں بھی ہے, ایک پارک بنا دیں, ایک جگہ بنا دیں ہائیڈ پارک کی طرح, جس میں آپ جس کا دل کر رہا ہے وہ دھرنا دے, جس کا دل کر رہا ہے وہ جو کہنا چاہتا ہے وہ بولے, لیکن پورے اس کے علاوہ, ان مخصوص جگہوں کے علاوہ کسی کو کوئی اجازت نہ ہو کہ وہ اس طرح کا کام کرے. تو اس کے لیے انیشیٹو لینا چاہیے, اس گورنمنٹ کو ہی لینا چاہیے کہ تاکہ عوام سفر نہ کریں.
دوسری طرف شہر انتظامیہ ہر احتجاج اور دھرنے کے دوران راستوں کے متبادل پلان جاری تو کرتی ہے, لیکن شہری ان سے بہت مطمئن نظر نہیں آتے. سے بات کرتے ہوئے اسلام آباد کے شہریوں کا کہنا ہے کہ وہ احتجاج کے جمہوری حق کا احترام کرتے ہیں, لیکن آئے دن کے دھرنوں نے اب ان کے لیے معمولات زندگی چلانا محال کر دیا ہے. گیتیارا, وی او اے, اسلام آباد.
پاکستان میں احساس فار اسٹوڈنٹس کے نام سے وزیراعظم عمران خان نے 2,00,000 اسکالرشپس دینے کا اعلان کیا ہے. اس پروگرام کے تحت ہر سال 50,000 ایسے طلباء کو سرکاری یونیورسٹیوں میں مفت تعلیم فراہم کی جائے گی جو ذہانت کے معیار پر پورا اترتے ہیں لیکن اخراجات برداشت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے. خواتین کے لیے 50% کوٹا مختص کیا گیا ہے. اس پروگرام پر اسد حسن نے ماہرین تعلیم کا رد عمل معلوم کیا. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
ڈاکٹر نور فاطمہ ممتاز ماہر تعلیم ہے اور امریکہ کے محکمہ خارجہ نے تعلیم کے شعبے میں نئے اور اعلیٰ تصورات پر انہیں ایوارڈ بھی دے رکھا ہے. احساس فار اسٹوڈنٹس پروگرام کے تحت 2,00,000 اسکالرشپس کا خیر مقدم کرتی ہے.
میں سمجھتی ہوں کہ جو اس وقت پریویلنگ سچویشن پرٹیکولرلی گیون دی پاکستان اکانومی, وہ تو اس وقت شدید یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ آپ خاص طور پہ جو ہائر ایجوکیشن کے بچے ہیں, دیکھیے میں ایک انسٹیٹیوٹ سے میں وابستہ ہوں اور آئی نو کہ ایک چیئر کو ہیڈ بھی کرتی ہوں ایک ڈپارٹمنٹ کو, تو میرے پاس بچے آتے ہیں, وہ بچے جو سیکنڈ سیمسٹر میں ہیں, تھرڈ سیمسٹر میں ہیں, جو چھوڑ بھی نہیں سکتے, جنہوں نے ایک ایک سال ڈیڑھ ڈیڑھ سال دے دیا ہے لیکن وہ فی نہیں پے کر سکتے.
وہ کہتی ہیں کہ ایسے اقدامات اقوام متحدہ کے پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول میں بھی مددگار ہو سکتے ہیں.
نتھنگ لائک دیٹ لائک اے سوسائٹی ان پاکستان, جہاں پر ایجوکیشن کو خاص طور پہ ابھی دیکھیں ایس ڈی جی میں ہمیں رپورٹ بیک بھی کرنا ہے ٹو دی یونائیٹڈ نیشنز کہ آپ نے کیا کیا, اس میں بہت اچھا ایک میں سمجھتی ہوں اسٹیپ ہوگا.
تاہم وہ کہتی ہیں کہ یہ اعلان محض اعلان نہیں رہنا چاہیے, اس پروگرام کو عملی شکل دینا بھی لازمی ہے. وہ خواتین کے لیے 50% کوٹے کو سراہتی ہیں.
سو میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے یہ بہت ہی انکریجنگ ہے کہ اگر انہوں نے یہ دیا ہے اور یہ اس کو امپلیمنٹ بھی کر سکے, بیکاز اناؤنسمنٹ تو جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں لیکن انفارچونیٹلی اس کی امپلیمنٹیشن کا ہمیشہ سے پاکستان میں پرابلم رہا ہے, اور اگر اس میں 50% ویمن کے لیے ہے, دیٹ از ریئلی انکریجنگ کہ ویمن جو ہیں اس کو ویسے ہی ایک لیا جاتا ہے کہ جی ٹھیک ہے, اگر ایجوکیشن میں مین اور ویمن میں خاص طور پہ میل میں اور فیمیل میں گھر کے اندر چوائس کرنی ہوتی ہے, دیٹ از دا فیمیل ہو ول سبجوگیٹ.
ڈاکٹر پروفیسر مہدی حسن ممتاز ماہر تعلیم ہے اور انسانی حقوق کمیشن کے سربراہ بھی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اسکالرشپس میں میرٹ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے.
میرٹ کے بغیر تو کوئی بھی کام نہیں ہونا چاہیے, اور پاکستان میں جو پرابلمس پیدا ہوئی ہیں تو میرٹ کو وائلیٹ کرنے ہی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے.
پروفیسر مہدی حسن کے بقول یونیورسٹی میں صرف اسکالرشپس پر ہی نہیں یونیورسٹی کے معیار پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے.
مدد ضرور کر سکتی ہے ان طالب علموں کی جو تعلیم حاصل کرنا چاہیں وہاں, لیکن پھر سوال یہی پیدا ہوگا اگر پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی کا اسٹینڈرڈ بہتر ہے تو جو پبلک سیکٹر کے ادارے ہیں ان کا اسٹینڈرڈ امپروو کرنے کی کوشش کیوں نہ کی جائے.
دونوں ماہرین کہتے ہیں کہ قوم سازی کے لیے پرائمری سطح کی تعلیم کا معیار بلند کرنے اور اساتذہ کا سماجی مرتبہ بہتر بنانا چاہیے.
ہمارے یہاں کبھی پرائمری تعلیم پہ توجہ نہیں دی گئی, جس کے تین ایشو ہیں جو میں نے مختلف گورنمنٹ سے کئی مرتبہ کہا ہے ان کے دلانے پہ. پہلا ایشو یہ ہے کہ جو سرکاری ادارے ہیں پرائمری تعلیم کے, ان کا جو کریکولم ہے وہ اپ ڈیٹڈ نہیں ہے, دوسرا مسئلہ ہے ٹیچرس کی ٹریننگ کا. جو پبلک سیکٹر کے ادارے ہیں ان کے ٹیچرس کی ٹریننگ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایک ترقی یافتہ قوم بنا سکے. اور تیسرا ایک بہت اہم پہلو یہ ہے کہ جو ٹیچرز ہیں ان کا جو سوشل اسٹیٹس ہے اس کو بلند کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اچھے لوگ آئیں.
ہم ہائر ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ ہمیں چاہیے پرائمری ایجوکیشن کے لیے بھی اسی طرح کا کمیشن ہونا چاہیے جس طرح سے ہائر ایجوکیشن کا کمیشن ہے. ڈراپ آؤٹ بچوں کی سب سے زیادہ پرائمری ایجوکیشن پہ ہو رہا ہے, وہاں وہ بچے جو کل کے آپ کے آئنسٹائن بن سکتے ہو نا وہ وہیں ڈراپ ہو جاتے ہیں.
احساس اسکالرشپ پروگرام پر یہ تھی ماہرین کی رائے. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
عراقی عہدیداروں نے پیر کے روز بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے عراق کے مقدس شہر کربلا میں گزشتہ رات 3 احتجاجیوں کو گولی مار کر ہلاک کر دیا, جہاں اس سے پہلے ایک گروپ نے ایرانی قونصلیٹ پر حملہ کیا. مظاہرین نے کربلا میں ایران کے قونصل خانے پر حملہ کیا اور احتجاج کرنے والوں نے قونصل خانے سے ایران کا پرچم بھی اتار دیا. امریکی خبر رساں ادارے اے پی کی رپورٹ کے مطابق کربلا میں احتجاج کے دوران مظاہرین نے حفاظتی بیریئر ہٹا کر قونصل خانے تک جانے میں کامیابی حاصل کی. سیکیورٹی فورسز نے اس دوران ہوائی فائرنگ کر کے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی, جبکہ احتجاج کرنے والے افراد نے اہلکاروں پر پتھراؤ کیا. اے پی کی رپورٹ کے مطابق فوری طور پر کسی بھی شخص کے ہلاک یا زخمی ہونے کی اطلاع موصول نہیں ہوئی. ایک احتجاجی نے, جس نے اپنا نام نہیں بتایا, اس بارے میں کہا,
طبعا حاليا المتظاهرين الابطال كلهم شباب كلهم صغار بيهم الخير.
وہ کہہ رہے ہیں احتجاج کرنے والے تمام افراد نوجوان ہیں, وہ اپنے حقوق کی خاطر سڑکوں پر آئے ہیں. ہمارے پاس نہ تو میزائل ہیں نہ ہی ہتھیار یا لانچرز, ہمارے پاس محض عراق کے پرچم اور ماسک ہیں. ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں. سیکیورٹی فورسز کس لیے آنسو کے گیس کے بموں کا استعمال کر کے ہمیں ہلاک کر رہی ہے؟ وہ سیاسی جماعتوں کو خوش کرنا چاہتی ہے. یہ الفاظ تھے احتجاج میں شامل ایک شخص کے. گزشتہ ہفتے لبنان کے وزیراعظم سعد حریری کے استعفے کے باوجود وہاں مظاہرے جاری ہیں. لبنان کے صدر مائیکل اون کے حامی بیروت میں صدارتی محل کے باہر جمع ہوئے, جبکہ حکومت مخالف مظاہرین نے پارلیمنٹ کے باہر سیاسی اشرافیہ کے الگ ہونے اور روایتی فرقہ وارانہ سیاست ختم کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے اپنا احتجاج جاری رکھا. بیروت سے ڈیل گیولاک نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ یہ اب بھی واضح نہیں ہے کہ لبنان کی نئی حکومت کس قسم کی ہوگی اور کیا اس میں مظاہرین کے مطالبے کے مطابق آزاد ارکان کو شامل کیا جائے گا. اس کے تفصیلات بیان کر رہے ہیں قمر عباس جعفری.
سرخ سبز اور سفید لبنانی پرچم اور صدرون کی سیاسی جماعت کے بینرز لہراتے ہوئے ان کے ہزاروں حامی, جن میں زیادہ تر عیسائی تھے, صدارتی محل کے قریب جمع ہوئے تاکہ ان کی حکومت کی بڑھتی ہوئی مخالفت کا جواب دیا جا سکے. ایک 21 سالہ یونیورسٹی کی طالبہ کورین کا کہنا تھا, میرا صدر ہمارے حقوق واپس لینے کے لیے عرصے سے جدوجہد کر رہا ہے اور لبنان کے متعدد سیاستدانوں کی جانب سے اس پر حملے ہو رہے ہیں جو ملک میں بدعنوانیوں کے ذمہ دار ہیں. لبنان ایک منقسم معاشرہ ہے اور فرقہ واریت لوگوں میں رچی بسی ہے. لبنان میں لوگوں کو, خاص طور پر سنیوں کو خوش کرنے کے لیے امکان یہ ہے کہ سعد حریری کو پھر منصب دیا جائے گا, لیکن امید ہے کہ صدر کی جانب سے دیے گئے قواعد و ضوابط کا پاس رکھا جائے گا. ایک اور مظاہرہ کرنے والے کے الفاظ, یہ وہ بات ہے جو ملک بھر میں 3 ہفتوں سے جاری مظاہروں کے شرکا نہیں چاہتے, جو یہ ہے کہ کسی بھی عہدے پر حریری کی واپسی نہ ہو. ایک اور یونیورسٹی کے طالب علم طارق سرحان کا کہنا تھا کہ جس طرح حریری اور اون ملک کو فرقہ واریت کی بنیاد پر چلا رہے ہیں وہ اب کارگر ثابت نہیں ہوگا, اور وہ اور دوسرے حزب اختلاف کے مظاہرین قابل اعتماد ججوں کی جانب سے حکومت کی تبدیلی کی نگرانی چاہتے ہیں. وہ اب بھی فرقہ واریت کی بات کر رہے ہیں, میں تمہیں یہ دے دوں گا تم مجھے یہ دے دو. ہم مختلف زبان بول رہے ہیں, ہم ان پر اعتماد نہیں کرتے, ہم نہیں سمجھتے کہ وہ کچھ کر کے دیں گے, اس لیے ہم آزاد ماہرین کی ایک حکومت چاہتے ہیں جو کام کریں اور ملک کو بچائیں, اور آزاد عدالتی نظام کے بغیر ہم کوئی تبدیلی نہیں لا سکیں گے. عمر عباس جعفری, اردو VOA, واشنگٹن.
برازیل کی حکومت نے بڑے پیمانے پر پھیلنے والے تیل کا ذمہ دار یونانی جہاز والے ٹینکر پر لگایا ہے جس سے 200 سے زیادہ سمندری ساحل متاثر ہو رہے ہیں. شمال مشرقی ساحل پر پچھلے 3 ماہ سے تیل رستا ہوا نظر آ رہا ہے اور 2000 کلومیٹر تک برازیل کی مشہور اور مقبول ساحلی پٹی کو متاثر کر رہا ہے. صفائی کرنے والا عملہ اور رضاکار ان ساحلوں کا تیل صاف کر رہے ہیں. تیل صاف کرنے والوں میں ڈیاس دی لیما بھی شامل ہیں. ان کا کہنا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہ کام اس لیے شروع کیا کیونکہ مجھے اس جگہ سے محبت ہے. یہ میرا گھر ہے اور میں اپنے گھر کو ایسے ہی نہیں چھوڑ سکتی. میری طرح جو بھی آنا چاہتا ہے وہ آئے اور صفائی میں شامل ہو تاکہ ٹورسٹ دوبارہ آ سکیں. امریکی عوامی نمائندگان میں جبکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف مواخذے کے حوالے سے تفتیش آگے بڑھ رہی ہے. وسکانسن کی ریاست میں جسے سیاسی اعتبار سے میدان جنگ تصور کیا جاتا ہے ووٹروں نے صورتحال پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. میڈیسن سے وائس آف امریکہ کے کین فرباہ کی رپورٹ کی تفصیلات اسفر امام کی زبانی.
یونیورسٹی آف وسکانسن میں ایون کاراباس ریپبلکن طالب علموں سے متعلق ڈیجیٹل ڈائریکٹر ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرین پر اس بات کے لیے دباؤ ڈالا یا نہیں کہ ایک سیاسی حریف کے بارے میں چھان بین کی جائے انہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ان پر کسی طرح کا دباؤ نہیں ڈالا گیا, لہذا اس میں مجھے کوئی مسئلہ نظر نہیں آتا. انہوں نے مزید کہا کہ یہی وجہ ہے کہ وہ مواخذے کی حمایت نہیں کرتے. ایوان کاراباس نے, جن کا تعلق یونیورسٹی آف وسکانسن میں کالج ریپبلکن سے ہے, مزید کہتے ہیں
I do think the Democrats are getting a little desperate. I don't know that they're super confident they can beat Trump in 2020, so they're going to try.
میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈیموکریٹس کچھ پریشان ہو رہے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ وہ اس بارے میں ضرورت سے زیادہ پراعتماد ہے کہ وہ 2020 میں ٹرمپ کو شکست دے سکیں گے یا نہیں. وہ ان کا مواخذہ کرنا چاہتے ہیں اور انہیں امید ہے کہ اس سے ان کو کچھ غلط پبلسٹی ملے گی. صدارتی الیکشن میں وسکانسن میں ٹرمپ کو 2016 میں معمولی فرق سے کامیابی حاصل ہوئی تھی, جس سے ان کو الیکٹرال کالج میں فائدہ ہوا تھا. تاہم ایک ایسی ریاست میں ووٹرز تقسیم ہو گئے ہیں جسے دونوں پارٹیاں 2020 کے صدارتی انتخاب میں جیت کے لیے اہم خیال کرتی ہیں. مارکیٹ لا اسکول سے منسلک ٹیس فیلویلز کہتے ہیں
We've also gone through three of the last five presidential elections being decided by less than 1 percentage point.
ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گزشتہ 5 میں سے 3 صدارتی انتخابات میں فیصلہ 1% سے بھی کم ووٹ سے ہوا, لہذا اس ریاست میں بہت کم فرق سے اختلاف پایا جاتا ہے. ایک مرتبہ پھر ان کے الفاظ
We've seen a little bit more opposition to impeachment hearings than support. It's by a very small margin, 46-48, I believe.
فی الوقت ہم نے مواخذے سے متعلق سماعتوں کے بارے میں حمایت کے مقابلے میں مخالفت زیادہ دیکھی ہے. میرا خیال ہے کہ بہت تھوڑا فرق ہے, یعنی 46 کے مقابلے میں 48, جبکہ صدر کو ہٹانے اور مواخذے کی مخالفت زیادہ پائی جاتی ہے. 51% لوگ ان کو عہدے سے ہٹانے کی مخالفت کرتے ہیں, جبکہ میرے خیال میں 43% مواخذے اور ان کو ہٹانے کے حق میں ہیں. تاہم آزاد ووٹروں میں کہانی مختلف ہے. ایک ووٹر ویلیم کلیٹون کہتے ہیں
But right now in our October poll, we found independents more opposed to hearings and impeachment and removal.
یہ اچھا ہے کہ وہ ان کی تفتیش کر رہے ہیں. وہ مزید کہتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے مواخذے اور انہیں ان کے عہدے سے ہٹانے کی حق میں ہیں, لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ریپبلکن کنٹرول والی سینٹ میں مقدمہ چلا کر یہ کام انجام دینا مشکل ہوگا.
I don't think the Republican senators are going to get enough votes to take him out. So we have to get
میں نہیں سمجھتا کہ ریپبلکن سینیٹرز اتنے ووٹ حاصل کر سکیں گے کہ انہیں نکال سکیں, لہذا آپ کو انہیں الیکشن کے ذریعے نکالنا پڑے گا. وسکانسن میں رائے اما کے حالیہ جائزے میں 2020 کے صدارتی انتخابات میں ڈونلڈ ٹرمپ ڈیموکریٹ پارٹی کے بیشتر ممکنہ حریف سے پیچھے ہیں. اسفر امام, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکہ کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کی تحقیق کے مطابق آٹیزم کا مرض یہاں ہر نسل اور ہر زبان کے لوگوں میں ایک جیسا پایا گیا ہے. امریکہ میں آٹیزم کے ساتھ زندگی گزارنا کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے, اس کی ایک جھلک دکھا رہی ہیں صبا شاہ خان, ایک ایسی آٹسٹک امریکی لڑکی کی کہانی میں جو آج ایک کامیاب وکیل ہیں. صبا شاہ خان ان سے ملنے پہنچی فلوریڈا. آئیے سنتے ہیں ان کی رپورٹ.
اپ ہیئر از ایلی مینگ ڈین مارینو.
ہیلی ماس کی دنیا میں رنگوں کی خاص اہمیت ہے. انہوں نے بچپن میں رنگوں سے کھیلنا شروع کیا. اور آج بھی وہ اپنی زندگی کے بہت سے رنگوں سے اپنے ارد گرد کی دنیا بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہیں. بچپن میں ہیلی دوسرے بچوں سے مختلف تھی. چار سال کی عمر تک میں بول نہیں سکتی تھی, لیکن میں 100 ٹکڑوں والے پزلز مکمل کر لیتی تھی. میں بہت روتی اور چیختی تھی, اور کتنی ہی بار ہمیں ریسٹورینٹ سے چلے جانے کے لیے کہا گیا, اور لوگ تالیاں بجاتے تھے جب ہمیں جہاز سے اتارا جاتا تھا. ہیلی کو آٹزم ہے. یہ ایک دماغی مرض ہے جس میں انسان کی بات سمجھنے اور سمجھانے کی صلاحیت عام لوگوں جیسی نہیں ہوتی. ڈاکٹرز نے ہیلی کی والدہ کو بتایا کہ ان کی بیٹی کبھی دوست نہیں بنا پائے گی, کبھی بغیر سہارے کے زندگی نہیں گزار سکے گی, اور اگر بہت خوش قسمت ہوئی تو شاید کوئی معمولی نوکری کر پائے. ہیلی کی ماں نے مایوس ہونے کے بجائے اپنی بیٹی کے مرض کو سمجھنے کا فیصلہ کیا.
میں جو کچھ بھی اس کے بارے میں جان سکتی تھی میں نے سیکھا, ہر کتاب پڑھی.
ایک اسپیچ تھراپسٹ کی مدد اور اپنی محنت سے ہیلی کے والدین نے انہیں بولنے سے لے کر اپنے تمام کام خود کرنا سکھائے, اور یوں ہیلی نے اپنے بارے میں تمام اندازے غلط ثابت کر دیے. وہ امریکہ کی پہلی ایسی وکیل ہیں جس نے خود کو آٹسٹک ڈکلیئر کیا ہے.
آٹزم کی وجہ سے میرا دنیا کو دیکھنے کا زاویہ مختلف ہے.
بہت سے آٹسٹک بچے اپنے جذبات کے اظہار کے لیے رنگ استعمال کرتے ہیں. ہیلی کے والدین نے انہیں پرسکون اور خوشگوار ماحول دینے کے لیے اپنا گھر رنگوں سے بھر دیا, اور ہر وہ چیز جو انہیں پریشان کرتی تھی ان کی زندگی سے دور کر دی, اور ان کے لیے کئی مرتبہ اسکول بھی بدلا.
ہمیں دنیا کی پرواہ نہیں تھی, ہمیں اپنی بیٹی کی پرورش کرنا تھی.
ان قربانیوں کے لیے ہیلی ان کی شکر گزار ہیں.
انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی کہ میں اپنی بہترین کارکردگی دکھا سکتی ہوں, چاہے میری کارکردگی دوسروں کے معیار سے مختلف ہو.
ہیلی کے والدین کے مطابق ہر بچہ مختلف ہے, اور اگر بچے کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے اس کی خاص ضرورت کے مطابق سہولیات, اعتماد اور حوصلہ افزائی دی جائے تو کوئی بھی بچہ کامیاب ہو سکتا ہے.
ہیلی کے نام کا مطلب ہیرو ہے, اور اپنے نام کی طرح وہ اپنے آرٹ اور پیشے کے ذریعے آٹزم کی آگاہی پھیلا رہی ہیں. ہیلی نے آٹزم کا سامنا کرنے والے طالب علموں کے لیے کتابیں لکھی ہیں. وہ اپنی پینٹنگز کے ذریعے آٹزم فاؤنڈیشن کے لیے فنڈز بھی جمع کرتی ہیں. آٹزم سے متاثرہ لوگوں کی زندگی بہتر بنانے کی انہی کوششوں کے لیے انہیں سابق امریکی صدر بل کلنٹن اور اداکارہ جینیفر لوپیز کے ساتھ ایوارڈ بھی دیا گیا. سبا شاہ خان, وائس آف امریکہ, پارکلینڈ, فلوریڈا.
ہمارے ساتھی سبا شاہ خان آپ کو ملوا رہی تھیں ایک آٹسٹک امریکی لڑکی کی کہانی جو ایک کامیاب وکیل ہیں. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ آئنسٹائن اور نیوٹن, جن کے نام کا خطاب ہر اس شخص کو دیا جاتا ہے جو ذہین ہو, ان دونوں کو آٹزم تھا؟ جی ہاں بالکل. کیمبرج اور آکسفرڈ یونیورسٹیز کے سائنسدانوں کے مطابق دنیا کے یہ دونوں ذہین ترین افراد آٹزم سے متاثر تھے, اور یہ حقیقت آٹزم سے متاثر افراد کے بارے میں اس رائے کی تائید بھی کرتی ہے کہ یہ بھی انتہائی ذہین اور تخلیقی صلاحیتوں کے مالک ہو سکتے ہیں. تحقیق دانوں کا خیال ہے کہ شروع کے 7 سالوں میں آٹزم سے متاثرہ بچوں کو بہتر تربیت ملے تو وہ اپنی صلاحیتوں سے خاطر خواہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. عمر فاروق ہمیں لے جا رہے ہیں پشاور میں آٹسٹک بچوں کے لیے قائم ایک نئے مرکز میں.
محمد موسیٰ کی عمر 14 سال ہے. انہیں کئی بار اسکول سے نکالا جا چکا ہے. موسیٰ کو آٹزم ہے. آٹزم نفسیاتی مسائل کا مجموعہ ہے جس میں بچہ اپنے آپ میں گم رہتا ہے اور توجہ مرکوز نہیں کر پاتا. اس کی حرکات اور سکنات میں ہم آہنگی نہیں ہوتی.
جیسے اسکول میں میرا بیٹا 2 سال تک جاتا رہا, لیکن اس نے وہاں کوئی لرننگ نہیں کی, بلکہ اسکول والے آخر میں یہی کہتے ہیں کہ ہم اس کے ساتھ کیا کریں. تو پھر میرے لیے اس وقت بہت زیادہ فرسٹریٹڈ تھا, مطلب میں روتی بھی رہتی تھی. مختلف اسکولوں سے اس کو جب ریجیکشن ہمیں فیس کرنی پڑی تو بہت زیادہ مطلب میں ڈپریس ہو گئی تھی.
آٹزم سوسائٹی آف پاکستان کے مطابق ملک میں 3 لاکھ سے زائد بچے آٹزم میں مبتلا ہے. خیبر پختونخوا میں ایسے 70,000 بچے موجود ہیں, لیکن ان کی تعلیم و تربیت کے لیے صوبے میں کوئی مخصوص ادارہ موجود نہیں. پشاور کی معصومہ خان نے ایسے ہی بچوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور آٹزم اینڈ لرننگ ڈسیبلٹیز کے نام سے ادارہ قائم کیا.
لیکن میری اپنی کزن کا ایک بچہ اس طرح سے تھا, اور وہ ابھی گریڈ 3 میں پڑھ رہا ہے. لیکن یہ تھا کہ کچھ ایریاز اس طرح کے تھے, جیسے ریشنل ایبلٹی کا, میتھمیٹیکل پرابلم سالونگ کا اس طرح کے, جس میں اسے بہت زیادہ پرابلمس تھے. تو خیال آیا کہ اچھا چلو ٹھیک ہے اس بچے کے لیے کچھ نہ کچھ سیکھ لوں. اسی طرح سے ایک سینٹر میں جو ہے وہ آٹیزم ریسورس سینٹر اسلام آباد میں اپلیکیشن دی سیکھنے کے لیے اور ان کی ڈائریکٹریز جو ہیں انہوں نے اس اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کر لیا تھا, وہاں پہ سیکھا. سو آئی ہیو اسٹارٹڈ دس سینٹر آف آٹیزم فار آٹسٹک کڈس.
اس سینٹر میں 24 بچے زیر تعلیم ہیں. یہاں ان کی جسمانی اور نفسیاتی تربیت بھی کی جاتی ہے.
جن بچوں کے جس طرح کے ایشوز ہوتے ہیں اسی طرح کا پلانر ان کے لیے ہمیں بنایا جاتا ہے. پھر جب وہ چیزیں اچیو ہو جاتی ہیں تو پلانر جو ہے وہ اپ گریڈ کیا جاتا ہے.
یہاں دور دراز علاقوں سے آنے والے بچوں کی ماؤں کو بھی تربیت دی جاتی ہے تاکہ وہ گھر میں اپنے بچوں کی بہتر نگہداشت کر سکیں. معصومہ خان کا یہ ادارہ پورے صوبے بھر میں پہلے آرٹسٹک بچوں کی ضروریات تو پوری نہیں کر سکتا, پھر بھی یہ ایسے بہت سے خاندانوں کے لیے امید کی کرن ضرور ہے جو اپنے بچوں کا مستقبل روشن بنانا چاہتے ہیں. عمر فاروق, وائس آف امریکہ, پشاور.
پاکستان کے ایک معروف اداکار, ماڈل, ہدایت کار, پروڈیوسر اور رائٹر عظیم سجاد کی خصوصی بات چیت سنیے فکر و فن میں.
بڑی عجب کہانی ہے, بڑی عجب کہانی ہے.
پاکستان ٹیلی ویژن کے ایک معروف ڈرامے کرو بیان سے شہرت حاصل کرنے والے عظیم سجاد اس ڈرامے میں حقیقت سے قریب اداکاری کی وجہ سے ناظرین کے ذہنوں پر ایک اینگری ینگ مین کی چھاپ چھوڑ گئے. کیا وہ حقیقتاً بھی ایسے ہی ہیں؟
نہیں, حقیقتاً تو آئی ایم ناٹ این اینگری مین, بس وہ تھا یہ کہ اس دور میں پہلا رول ایسا کیا تو اس کے بعد وہ ہوتا ہے نا ایک اسی کو پھر ڈائریکٹر سے وہ کنسیو کرنا شروع ہو گیا کہ یار اس سے سارے یہ اس طرح کے رولز کرواؤ, لیکن یہ کہ وہ ایک چھاپ پڑ جاتی ہے تو بس وہ پڑ گئی تھی کہ اینگری مین ہے, بٹ ریئل لائف میں آئی ایم ناٹ لائک دیٹ.
کیا خبر ڈاکٹر صاحب؟
ایز اے میٹر آف فیکٹ ان کی ایکس رے کی رپورٹ آ گئی ہے, انہیں اسمال سیل لنگ کینسر ہے.
اگرچہ اس سے قبل بھی ان کا ایک ڈرامہ آن ایئر ہوا لیکن ان کو پہچان کروبیاں سے ملی. وجہ بتاتے ہوئے عظیم کہتے ہیں,
اس سے پہلے میں نے جو پہلا سیریل تھا اسے 2 سال پہلے کیا تھا بیابان کے نام سے, لیکن وہ اس لیے لوگوں کو یاد اس لیے نہیں آتا کہ اس میں میری داڑھی تھی, یہ بالکل ایک ڈفرینٹ لک تھی اور وہ ڈفرینٹ لک تھی. اور پھر یہ کہ یہ کافی اس زمانے میں کافی سپر ہٹ گیا تھا, پراپر ایک وہ جو کہتے ہیں نا شناخت اس پلے سے پھر ہوئی تھی.
متاثر کن شخصیت اور مقبولیت کے باوجود عظیم سجاد نے اداکاری اور ماڈلنگ کو محدود کرتے ہوئے ہدایت کاری, رائٹنگ اور پروڈکشن کی دنیا میں قدم رکھ دیا.
جگ سارا میلا ہے یہ دنیا بے فانی.
اصل میں آج کل اگر آپ تھوڑی نظر مارے نا تو یہ پچھلے 1-2 ڈیکیڈ سے میل اورینٹیڈ سبجیکٹس نہیں ہو رہے, فیمیل اورینٹیڈ زیادہ ہوتے ہیں, تو بس اس میں پھر سلیکٹیولی ایسے جو چیلنجنگ رولز آتے ہیں میں ایکٹنگ کرتا ہوں ان میں. لیکن یہ کہ وہ ڈائریکشن پہ ایک تو فوکس زیادہ تھا اور اس میں پھر یہ کہ میں وہ ساز بہو والے پلیس جو ہے میں ریفیوز کرتا رہا.
کیمرے کے آگے یا پیچھے بطور ایک فنکار کیا زیادہ اچھا لگا؟ وہ کہتے ہیں,
سادیہ دراصل میں دونوں کا اپنا مزہ ہے. ایکٹنگ میں صرف یہ ہے کہ آپ تھوڑا سے آپ کی لمٹ ہوتی ہیں, آپ کو سبمٹ کرنا ہوتا ہے خود کو اور پھر ڈائریکٹر کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کے مطابق ایکٹ کرنا ہوتا ہے, تو وہ آپ اسی باؤنڈری کے اندر کھیلتے ہیں. ڈائریکشن میں ایڈوانٹیج ایز این ایکٹر یہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو ایکٹر کے درد کا پتہ ہوتا ہے, تو آپ لائک ایز اے ڈائریکٹر یو نو اٹ ایزی ان سے کریکٹرائزیشن میں ان کی ہیلپ کرنا, ان سے نکالنا وہ کریکٹر, ان کو وہ روم دینا, وہ پروٹوکول دینا. تو کمانڈ جو ہے وہ ڈائریکشن میں زیادہ ہے, اس لیے اس کا اپنا ایک ڈیفرنٹ مزہ ہے بینگ دا کیپٹن آف دا ٹیم. بس ان دونوں کے درمیان جو تھن لائن ہے وہ یہی ہے کہ ڈائریکٹر کی لمٹس نہیں ہوتی اور ایکٹر کی لمٹس ہوتی ہیں.
لیکن انہوں نے بتایا کہ وہ ایک بار پھر اداکاری کی جانب رخ کر رہے ہیں.
ایز این ایکٹر وہ ارج ہوتی رہتی ہے ایکٹنگ کی اور میں کرتا بھی کر رہا ہوں. خیر میں نے تھوڑا زیادہ دوبارہ شروع کر رہا ہوں ایکٹنگ کے پروجیکٹ, ابھی میرا ایک نیا پلے آ رہا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. کیسی خوشی لے کے آئے چاند اس کا نام ہے.
ایک جوڑا استری کرنے کے لیے دیا ہے وہ بھی نہیں ہو رہا تم سے, آدھا گھنٹہ لگا دیا.
تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے ہمارا خاندان جدی پشتی یہی کام کرتا ہے. ارے بھائی ہم نواب ہیں نواب, اتنی بڑی کمپنی کا MD ہوں میں اور تم نہ جانے کیا کیا کرواتی رہتی ہوں مجھ سے.
کون سے کردار زیادہ پسند ہیں؟ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے عظیم سجاد نے بتایا,
جو کر چکا ہوں ان میں تو سادیہ جو میرے لائک جو اگر موسٹ فیوریٹ اردو میں تو ہے تھوڑی سی زندگی, میں نے ایک سیریل کیا تھا وہ آج تک اس کو لائک اس کا جو میرا فین کلب ہے وہ ایون انڈیا آؤٹ آف کنٹری بھی ہے, وہ ایڈز کے ایک پیشنٹ کا میں نے میرا پہلا ایز اے ڈائریکٹر ڈیبیو تھا, لیکن ایکٹ بھی میں نے کیا تھا اس میں, تھوڑی ایک میوزیکل سیریل تھا وہ, دیٹ از ون آف مائی فیوریٹ رول.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز, پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر چانگ. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید کو اجازت دیجیے گا اور پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.